نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي احد عندنا يد الا وقد كافيناه ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامه وما نفعني مال احد قط ما نفعني مال ابي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان صاحبكم قليل الله او كما قال عليه الصلاه والسلام یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لی احد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ کوئی مکافات یعنی کوئی حسن سلوک کیا ہو اور کوئی اچھا کام کیا ہو، ہمیں کچھ دیا ہو، یعنی وی ڈونٹ الا یہ کہ میں نے ہم نے اس کی مکافات نہ کر دی ہو، یعنی کوئی بھی کسی نے ہمارے ساتھ کوئی فیور کا معاملہ کیا ہو، کوئی اچھائی کی ہو تو ہم نے اس کو پے بیک کر دیا ہے، الا یہ الا مگر ابا ما خلا ابا بکرن، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں ایسے ہیں جن کے ساتھ مکافات کا معاملہ ہم نہیں کر پائے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا مکافات یعنی پے بیک کا، وہ صرف اور صرف یکافی اللہ بیا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی انہیں پے بیک کریں گے۔ اور دوسری چیز فرمائی ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے کام آیا ہے اور ہمارے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے، اتنا کسی دوسرے شخص نے خرچ نہیں کیا۔ اور اگر ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست صاحب یعنی کہ خلیل بناتا، جانی دوست جسے کہا جاتا ہے، بیسٹ فرینڈ جو ہوتا ہے، خلیل جسے کہا گیا، اگر کوئی کسی کو بنا سکتا تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی بناتا۔ اور یہ کہ وَإِنَّ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیل ہوں۔ بہرحال اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ظاہر ہے تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کلہم اجمعین، ان سب میں جو مقام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ اور کسی دوسرے کا نہیں تھا۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابو قحافہ تھا، لیکن آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانے گئے۔ ظاہر ہے بکر کہتے ہی ہیں اس کو، پہل کرنے والے کو، جو ہر کام میں پیش سب سے پہلے آگے حاضر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی معاملہ ہوتا، کام ہوتا، اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے پیش پہل کرنے والا اور کوئی دوسرا شخص نہ ہوتا۔ اور آپ کی جو دین کے خاطر اللہ کے راستے میں قربانیاں ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ کوئی دوسرا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امت کے افضل ترین شخص ہیں، یعنی پوری امت میں تمام ایون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کلہم اجمعین، ان سب میں جو سب سے بڑا افضل مقام ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور جو ایک دو چیزیں اس حدیث میں بھی بیان کی گئیں کہ جو فیورز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی وہ پے بیک بھی نہیں ہو پائیں، اور اس کا جو اجر ہوگا، اس کا ریوارڈ ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی انہیں عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے آتا ہے قرآن پاک میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، کہ قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے اللہ سے، یعنی اس دنیا میں ان کا اجر، ان کا ریوارڈ انہیں نہیں ملا، بلکہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے تھے، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ صاحبزادے تھے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا آپ نے تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ مرضی کے مطابق دین کی خدمت میں خرچ ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، جس میں 7 ایسے بھی غلام تھے جو مسلمان ہوئے، اور ان میں ہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی جن کے مالک ان پر بہت سارا ظلم ان غلاموں پر کیا کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے انہیں چھڑوا کر اور آزاد کر دیا کرتے تھے، اور یہی ان میں 7 یہ مسلمان غلام بھی تھے۔ تو بہرحال ان شارٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دین کے لیے خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، وہ بالکل بے مثال ہیں، اس کی کوئی کمپیریزن نہیں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان سب میں جو سب سے زیادہ افضل مقام، سب سے بڑا مرتبہ ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کچھ فکلم تو فی شیء، اس نے کچھ معاملات ڈسکس کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے آنسرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیے، وامرا ان ترجع الی، اور اس کے بعد اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارائیتا ان جئت ولم اجدک کانھا ترید الموت، قال فان لم تجدنی فاتی بابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس عورت نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اس کے بعد دوبارہ آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کیا کروں، میں واٹ شوڈ آئی ڈو، یعنی اس کا اشارہ تھا کہ ظاہر ہے آپ جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے یا ویسے ہی اویلیبل نہیں ہوں گے یہاں پہ اور میں آپ کو نہ پاؤں، تو پھر میں اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرڈر دیا، فاتی ابا بکر، تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک تو اس میں ظاہر اشارہ تھا کہ بالکل متصلاً بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کی طرف ایک کھلا اشارہ اس حدیث میں تھا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ اور کسی کا نہیں ہوگا، اور وہی ہی ول بی مائے خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں خلف، جو بعد میں ایک بندے کے بعد آنے والا، اس کے پیچھے آنے والا، اور اس کی یعنی جو ڈیوٹیز ہیں اسے کیری فارورڈ کرنے والا، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، کچھ پوچھنا ہو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، کہ کوئی کسی قوم لوگوں کے لیے یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ان لوگوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور وہ موجود ہوں اور وہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کو امام بنا دیں، یعنی اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پر کسی محفل میں موجود ہوں گے تو ان کے پاس ایک رائٹ آف یہ جیسے کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ ایک رائٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوگا امام بننے کا، کیونکہ ان سے بڑا مرتبہ اور مقام کسی دوسرے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا اور ہے ہی نہیں، وہ تمام کی تمام ظاہر امت میں سب سے افضل ترین شخص ہیں، اور اسی لیے انہی کا سب سے پہلا رائٹ ہوگا کسی بھی جماعت کو لیڈ کرنے کا، امام بننے کا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ تم تو میرے صاحب غار ہو اور صاحب حوض ہو۔ صاحب غار سے مراد ظاہر ہے یہ غار ثور کا واقعہ ہے، جو ہجرت کے وقت جب مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہوئے غار ثور، جو ایک پہاڑ کے غار کا نام ہے، اس میں روپوش رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 3 دن تک، تو وہاں پہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورہ توبہ کے اندر آتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو اسی غار کا یہاں پہ غالباً اشارہ ہے کہ آپ تو میرے صاحب غار ہیں اور صاحب حوض ہوں گے، یعنی قیامت کے دن آخرت میں جو حوض کوثر ہوگا اس پر میرے ساتھی ہوں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی آپ کی ایک فضیلت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتانی جبرائیل فاخذ بیدی فارانی باب الجنہ الذی یدخل من امتی، کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں جنت کا دروازہ دکھایا۔ تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وددتو انی کنتو معاک حتی انظر الی، یا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں بھی کاش آپ کے ساتھ ہوتا اور وہ دیکھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنۃ من امتی، کہ تم تو میری امت میں سب سے پہلے شخص ہوگے جنت میں داخل ہونے والے۔ ظاہر ہے آپ کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، آپ سے بڑی فضیلت کسی دوسرے شخص کی تھی نہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یہ بشارت دی کہ آپ پہلے شخص ہوں گے میری امت میں جنت میں داخل ہونے والے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہمارے سردار ہیں، ہم سب میں بہتر اور افضل ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے وہ ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، محمد بن حنفیہ یہ آپ کی دوسری جو حرم میں موجود خواتین تھیں ان میں سے ایک تھیں حنفیہ، جن کا اصل نام خولہ تھا، ان کی جو قبیلے کی نسبت حنفی تھی، حنفیہ کی نسبت سے انہیں حنفیہ کہا گیا۔ اور ان کے یہ صاحبزادے ہیں محمد بن الحنفیہ، یہ ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی کہ حضرت ابی علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے افضل ترین مقام مرتبے کے اعتبار سے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر۔ قلت ثم من، پھر میں نے پوچھا ان کے بعد، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا عمر۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں آگے محمد بن حنفیہ کہ مجھے خوف ہوا کہ آپ کہیں اس کے بعد عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے سوال بدلا اور اس طرح سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کس کا ہے، بلکہ یہ پوچھا ثم انت، آپ کا کیا مقام ہے؟ تو اس پر علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، ما انا الا رجل من المسلمین، کہ میں تو لوگ مسلمانوں میں ایک عام سا بندہ ہوں۔ ظاہر ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ان کی اپنی عاجزی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، میں ایک عام سا انسان ہوں، جبکہ ان کا اپنا مقام اتنا افضل تھا، یعنی اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی تو ان سے افضل دنیا میں کوئی شخص نہیں تھا۔ یہ بات کیٹیگوریکلی تمام کی تمام مسلمانوں میں بالکل واضح ہے کہ حضرت ابو بکر کے بعد عمر اور اس کے بعد عثمان اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام مسلمانوں میں چوتھے نمبر پہ یعنی ہائیسٹ ترین لیولز میں سے ہے، اور وہ ان کی عاجزی ہے کہ وہ فرما رہے میں تو عام مسلمانوں میں سے ہی ایک مسلمان ہوں۔ لیکن بہرحال وہ یہی بیان فرمایا انہوں نے کہ سب سے جو افضل ترین مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور یہی بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمائی کہ کنہ میں بھی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بھی ابی بکر احدن ثم عمر ثم عثمان ثم نتر کو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نان فاضل بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب کو معلوم تھا، وی یوز ٹو یو نو اٹ واز این انڈرسٹوڈ تھنگ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مرتبہ اور مقام کسی کا نہیں ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بہرحال تمام کے تمام صحابہ کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے، لیکن جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں تھا۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا۔ اور ظاہر ہے اس میں جو اصل ظاہر ہے اس زمانے میں علی رضی اللہ عنہ کی عمر اتنی نہیں تھی، تو زیادہ جو صحیح سن رسیدہ تین حضرات تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اصل جو مشاورات مشورے وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین سے بیان فرمایا کرتے تھے، لیکن جو قربانی علی رضی اللہ عنہ کی ہے وہ اول الاسلام، وہ انشاءاللہ آگے ان کے مقام پر آئے گی۔ تو سب سے بڑا جو مرتبہ اور مقام تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا، کوئی بھی ان سے سبقت نہیں لے جا پایا کسی کام معاملے میں بھی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کوشش کیا کرتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکلوں کبھی نہ کبھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ یعنی کوئی ڈونیشنز کے لیے, جو اس وقت کی ہوتا تھا معاملہ کسی جنگ جہاد وغیرہ کے لیے جمع کرنے کے لیے, تو اس کے لیے آواز جب آئی تو عمر رضی اللہ عنہ کے اتفاقاً ایسا تھا کہ اس دن آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت مال تھا. تو آپ بیان فرماتے ہیں, میں نے میرے دل میں خیال آیا کہ عندی مالن, کہ میرے پاس تو آج بہت مال ہے, الیوم اذبحک ابا بکر, آج تو میں انشاءاللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک کم سے کم کام میں سبقت لے جاؤں گا. میں نے اپنا تمام مال اکٹھا کیا اور اپنا فجیت تو بنصفی مالی, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے تمام مال کا آدھا لے کر, جو کچھ بھی میرے پاس تھا اس سب میں سے آدھا لے کر آ گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, ما ابقیت لاہلک, تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو میں نے جواب میں عرض کیا, مثلو آتا کہ جو کچھ بھی میں لایا ہوں اس کا آدھا آپ کے لیے خدمت میں لے آیا ہوں اور صرف آدھا اپنے گھر پہ چھوڑا ہے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی تو وہ اپنا تمام کا تمام جو کچھ بھی مال تھا بکل عما عندہ سب کچھ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. اور جب ان سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ماں آپ کئی تلیہ لے کے آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا, اب کئی تو لحم اللہ و رسول, کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. میں عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, کل تو میں نے اپنے آپ سے کہا, لا اسبقو الا شیئن ابدا, کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا, اٹ از ناٹ پاسبل. کہ وہ یہ سوچ کر آئے تھے, آج تو میں بہت مال لے کر آیا ہوں, لیکن ابو بکر کیا تھا, جو کچھ بھی تھا جتنا تھا سب کا سب لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. تو بہرحال یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ اور مقام ہے جسے کوئی بیٹ نہیں کر سکا, اور یہی بات سب ایڈمٹ بھی کرتے ہیں صحابہ کرام, اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جن جلیل القدر صحابی, جو خود جن کے بارے میں آیا کہ اگر میرے بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, اور یہی بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل اپنے مقام پر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن خود وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی بھی سبقت نہیں لے جا سکا. اور یہاں تک عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ ذکر عندہ ابو بکر, کہ آپ کے سامنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا, تذکرہ ہوا, تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے, فبکا, آپ رونے لگے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا, عمر رضی اللہ عنہ نے, وددت ان عملی کلہ مثل عملی یوما واحدا من ایامی ولیلۃ واحدا من لیالی اما لیلۃ, کہ میں اگر میرے جتنے بھی نامہ اعمال میں جتنی بھی نیکیاں ہیں, عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, اگر اس کا اجر, اس کا ثواب, اس کا بدلہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کے بدلے مل جائے تو وہی میرے لیے بہتر ہے. یعنی صرف ایک رات کی جو قربانی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اور ایک دن کی, وہ میرے گویا یہ عزوم کرتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام اعمال سے افضل ہے. اور رات کا تذکرہ کرتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے وہ غار کا ذکر کیا کہ وہ ایک رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے, جو سورہ توبہ میں ذکر بھی آتا ہے, ازہما فی الغار, تو آپ نے کی جو قربانی تھی, آپ کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے, سارا وقت جو ہجرت کا ٹائم تھا, اور پھر پہلے غار میں انٹر ہونے سے پہلے آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے سے روکا اور کہا کہ پہلے میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی جانور, کوئی نقصان پہنچانے والا کیڑا مکوڑا کوئی چیز نہ ہو. وہ خود تشریف لے گئے, وہاں گندا تھا غار, اسے جھاڑا, اپنے ازار مبارک سے اسے پھاڑ کر اس غار میں جو سوراخ وغیرہ تھے انہیں بند کیا, اور بند کرنے کے بعد دو سوراخ رہ گئے تھے اوپن, تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر اپنے پاؤں دونوں رکھ دیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا اور آپ سو گئے, فناما. اور اسی اثنا میں جو کیونکہ آپ کے پاؤں, آپ نے وہ سوراخ غار کے روکے ہوئے تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھپائے ہوئے تھے اپنے پاؤں رکھ کر, اندر اندھیرا تھا, تو باہر سے ایک سانپ آیا, دیر واز اے سنیک اینڈ اٹ بٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر, اس نے کاٹ لیا. اور بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تشریف فرمائیں، ولم یتحرک مخافہ، کہ آپ ڈر کے مارے، یعنی ایک عاجزی میں اور ایک قربانی کا آپ کا یہ مقام تھا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے لیکن آپ ہلے تک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک نہ لگنے دیا، لیکن جب درد کی شدت بڑھتی گئی اور یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جا کے گرا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے کہا کہ کیا ہوا، ما لکا یا ابا بکر، کیا ہوا تمہیں، تو اس پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کہ ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا لعاب مبارک لگایا اور وہ اسی وقت درد صحیح ہو گئی، اور بہرحال عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ زہر تھا اس سانپ کا جو بعد میں آپ کی موت کے وقت دوبارہ اس نے اثر کیا اور گویا آپ کو شہادت نصیب ہوئی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کا اثر جو تھا قیبر کے موقع پر، وہ وفات کے ٹائم دوبارہ اس کا اثر دکھایا اس نے اور آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گویا اس مقام پر تھے کہ انہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طرح آپ کا وہ اس سانپ جو نے جو کاٹا تھا اس غار میں، وہ کئی ایک عرصے بعد دوبارہ اس کا اثر ہوا اور وفات کے بعد آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو گئی، اور یہ بہرحال ایک رات تھی جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہ رات اور ایک وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور بہت سارے فتنوں نے جنم دیا، ایک طرف تو ارتداد کا معاملہ جو مصعلبہ کذاب کا تھا اور دوسری طرف لشکر اسامہ کا بھیجنا اور پھر تیسری طرف جو زکوٰۃ کے مانعین زکوٰۃ تھے ان کا فتنہ اٹھا، تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک سٹینڈ لیا اور فرمایا کہ جو جو کام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں آرڈرز کیے تھے وہ کمپلیٹ ہوں گے، انہوں اسی وقت لشکر اسامہ کو بھی بھیجنے کا آرڈرز کیا اور مسلمہ قذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کی قیادت میں لشکر بھیجا اس سے لڑنے کے لیے، اور پھر تھرڈ جو مانعین زکوٰۃ تھے اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میری انیشل رائے تھی کہ شاید اس وقت ایک نیا محاذ نہ کھولا جائے اور ان لوگوں سے بعد میں نمٹا جائے، ایک روایت میں آتا ہے غالباً عمر اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کی یہ رائے تھی، بہرحال تو عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے فرمایا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرما یہ آرڈر کیا کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا، ان کے خلاف لڑائی ہوگی جو زکوٰۃ کے مانعین ہیں، تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی اس وقت ان سے نہ لڑا جائے، اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا مشہور قول لو منعونی قال اللہ جاہدتہم علی، کہ اگر انہوں نے اونٹ کی ایک رسی بھی، قال کہتے ہیں اونٹ کو باندھنے والی جو رسی ہوتی ہے، اگر اس کے خلاف بھی دینے سے منع کیا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، تو ابو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض کیا یا خلیفہ تھا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، فالف الناس فرفق بہم، کہ ان سے بعد میں نمٹ لیا جائے ابھی، یعنی ان سے چھوڑ دیا جائے اس معاملے کو، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، کہ تم زمانے جاہلیت میں بڑے جبار ہوتے تھے اور خوار ڈرپوک ہو گئے اسلام لا کر، تو انہ قد انقطع الوحی و تم الدین ینقص انا وحی، کہ یہ لوگ دین میں کمی کوتاہی کریں اور اس حال میں کہ میں ابھی زندہ ہوں، ینقص الدین انا حی، کہ میں ابھی زندہ ہوں اور یہ لوگ دین میں کہ کسی آرڈر میں اور اس میں خلاف ورزی کریں، ایسا نہیں ہوگا، میں ان سے جہاد کروں گا، بہرحال تو عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری اس پہ آنکھیں جیسے کھل گئیں اور میں نے یعنی اس وقت جو وہ ایک دن جو تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس فیصلے اور اقدام کا وہی صحیح تھا، بعد میں میں نے یہ ریئلائز بھی کیا وہی فیصلہ ان کی نظر میں اتنا عظیم ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ اپنے زندگی بھر کے اعمال جو کچھ بھی آپ نے زندگی بھر میں کیا، یعنی ظاہر ہے عمر رضی اللہ عنہ خود ایک اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن بہرحال اس ایک فیصلے کو آپ کی نظر میں اتنا مقام حاصل تھا کہ آپ بیان فرماتے ہیں وہ ایک غار کی رات اور ایک یہ دن کا جو عمل ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، یہ اتنا بڑا اس کے پیچھے قربانی ہے، اتنی بڑا ہمت اور حوصلہ ہے کہ اگر صرف یہ ایک رات اور دن مجھے کے اعمال کا اجر مجھے مل جائے تو وہ میرے تمام اعمال کے مطابق کافی ہے، تو بہرحال ان شارٹ ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ کسی دوسرے صحابی کا ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس امت کے سب سے افضل ترین شخص ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور انہیں ان کے حق کے مطابق جو ان کا ڈیزرونگ ہے وہ اس کے مطابق اس سے انہیں آخرت میں تمام اس کا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.